السلام علیکم خواتین و حضرات، دین و دانش پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا پروگرام قدر تاخیر سے شروع ہوا. ملک میں بھی کچھ خبریں ایسی تھیں، کچھ بین الاقوامی خبریں بھی ایسی تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھیں. آج موضوع کے مطابق تو مجھے نبیوں پر ایمان کے بارے میں غامدی صاحب سے گفتگو چھیڑنی تھی، لیکن میں کچھ لمحے رک کے میم صاحب آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پر کچھ مختصر سا تبصرہ فرمائیے. اور یہ بڑے بھاری دل سے میں آپ سے یہ بات شروع کر رہا ہوں کہ جو آج مسجد میں خیبر ایجنسی میں حادثہ ہوا، 50 لوگ شہید ہو گئے، درجنوں لوگ زخمی ہو گئے، غالباً خودکش حملہ تھا. ایک مسلمان ملک کی مسجد میں جہاں خدا کی عبادت کے لیے لوگ جمع ہوئے ہوں، وہ کون ہو سکتا ہے ایسا اور جو اس طرح سے آ کر لوگوں کو ختم کر دے؟ کیا مقاصد ہیں ان کے اور یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی رائے سے کچھ ہمیں آگاہ کریں اس معاملے میں.
بڑی المناک صورتحال ہے، ہر آدمی بھاری دلی کے ساتھ اس پر گفتگو کر سکتا ہے. ہم عام طور پر جب اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو مذمت کے چند کلمات کہہ دیتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ذرا گہرائی میں اتر کر اس سارے معاملے کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے. میں نے تو آج بھی بہت سے لوگوں کو یہ توجہ دلائی کہ اس پر دانشوروں کو، علماء کو، سیاسی رہنماؤں کو مل بیٹھ کر، گھنٹوں مل بیٹھ کر. یعنی ایک تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ مل بیٹھے اور آپ نے چلیے ایک قرارداد منظور کی اور چلے گئے، اس کے اسباب و علل پر غور کرنا چاہیے. بالعموم دو طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. ایک تو وہی لوگ ہیں کہ جو کفر کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ پاکستان امریکہ کا ساتھ دیتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم یہاں بھی کاروائیاں کریں، اور دوسرے مذہبی منافرت کی بنیاد پر جو لوگ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں، ان کے پس پردہ پھر بہت سی دوسری قوتیں بھی آ جاتی ہیں. تو اگر آپ بالکل دیانتداری کے ساتھ دیکھیں تو یہ تینوں عوامل مل کر امن و امان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، انسانی جانوں کے خلاف یہ اقدام کرتے ہیں، اور خاص طور پر مسجدوں کے معاملے میں تو پچھلے دنوں کچھ معلوم ہوتا تھا کہ احتیاط ہونے لگ گئی، یعنی لوگ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اب پھر یہ رجحان سامنے آ رہا ہے. اور یہ جو آج حادثہ ہوا ہے تو بہت ہی افسوسناک ہے. لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں. ظاہر ہے کہ اگر مارنے والا بھی ایمان رکھتا ہے تو اسے جاننا چاہیے کہ اس وقت تو یہ خدا کے حضور جھکنے کے لیے گئے ہیں، کم سے کم مسجدیں تو پرامن رہے ہیں. ہمارے ہاں تو روایت یہ تھی کہ بڑے سے بڑے مجرم کے لیے بھی حرم ہمارا امن کی جگہ ہے. اس سے یہ پیغام دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ کم سے کم عبادت گاہیں پرامن رہنی چاہیے. آپ دیکھیے کہ حرم کے بارے میں جو قانون بنائے گئے، آپ مجرم بھی اگر وہاں پناہ لے لیتا ہے تو آپ کو کارروائی کرتے وقت ہزار مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں اس کا تقدس مجروع نہ ہو. مسجد گر گئی، مسجد منہدم ہو گئی، اس کے نیچے لوگ آ کے دب کے مر گئے. یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی المناک صورت.
اچھا، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کفر کے خلاف جنگ ہے. کفر کے خلاف جنگ ہے، جو مسجد میں نمازی ہیں وہ کون سے کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ وہ ایک مسلمان ملک کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں، اذان کی کال پر وہ مسجد میں حاضر ہوئے ہیں، یہ اس کے لیے کس قسم کی حکمت عملی ہو سکتی ہے؟
یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیے، آپ ان کی بات اگر سنیے تو وہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے عوام، وہ امریکہ کی مدد کر رہے ہیں ہمارے خلاف جنگ میں، تو اس وجہ سے ہم کو حق حاصل ہے کہ ہم پاکستانی فوج پر حملے کریں، پولیس پر حملے کریں، اور اسی طریقے سے دہشت پھیلانے کے لیے اور اپنے مطالبات منوانے کے لیے لوگوں کو اغوا کریں اور مسجدوں پر بھی حملے کریں.
لیکن اگر ان کا مقصد نیک ہے اور وہ انسپریشن قرآن سے لیتے ہیں یا نبی کریم کی سے لیتے ہیں، سیرت سے لیتے ہیں، اور وہ اسلام ان کا اصل مقصد ہے، تو کیا اس میں کوئی ایسی صورت ہے جس میں اس کا جواز نکل سکے؟
اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے جی. اللہ کے دین میں اس کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی معصوم آدمی کو تو عین میدان جنگ میں نہیں مارا جا سکتا. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا، کمبیٹنٹ ہے، اور اس نے اگر ہتھیار پھینک دیے ہیں تو آپ اسے مار نہیں سکتے، قیدی بنا سکتے ہیں. تو یہ تو ایک نئی دنیا ہے جو اس وقت وجود میں آ گئی ہے، اور بدقسمتی سے اس میں مذہب کا نام بھی استعمال ہوتا ہے. شر پسند حضرات بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ یہاں بے شمار عوامل اب جمع ہو گئے ہیں اس کے لیے. تو میرا احساس یہ ہے کہ اس معاملے میں سب سے بڑھ کر جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہر نقطہ نظر کے لوگ بیٹھیں، اس کا جائزہ لیں، بند کمرے میں بیٹھیں بے شک، اس کا جائزہ لیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا چیزیں ہیں جو اس کے پس پردہ کار فرما ہے. چونکہ یہ بنیادی طور پر ایک نظریاتی تحریک ہے، تو اگر آپ کسی نظریاتی تحریک کو نظریے کی بنیاد پر شکست دینے یا اس کی حقیقت لوگوں پر واضح کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو محض فوجی کارروائی اس کا علاج نہیں ہوتی. فوجی کارروائی بھی بعض اوقات ناگزیر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا، جب آپ ریاست کی رٹ کو چیلنج کر دیں گے اور جب اس طریقے سے لوگوں کی جان لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو پھر فوجی کارروائی
اس کو بغاوت ہی سمجھیں گے،
ظاہر طرح کی بغاوت ہے. لیکن اس کے پیچھے جو نظریاتی عناصر ہیں، میرے نزدیک یہ ضروری ہے کہ ان کو آپ سب سے پہلے ایڈریس کریں. جس طریقے سے ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے جو پالیسی کا اعلان کیا ہے، تو پہلی مرتبہ کچھ اس چیز کا بھی لحاظ کیا ہے کہ صرف جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتے، بلکہ آپ کو انفراسٹرکچر تعمیر کرنا چاہیے، آپ کو فوج کو مضبوط کرنا چاہیے، آپ کو دوسرے بعض جو سیاسی اور معاشی مسائل ہیں ان کو بھی ترجیح دے کر دیکھنا چاہیے کہ اس علاقے کی نوعیت کیا ہے۔ تو عالمی سطح پر بھی لوگوں کی یہ ضرورت بن گئی ہے، یہ پاکستان کی بھی ضرورت ہے، لیکن جس درجے میں اس پر بیٹھ کر بات کرنی اور جس درجے میں اس کے نظریاتی پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں لوگ سمجھنے کے لیے تیار
ہیں۔ ہم سب ان کے جو قائدین ہیں وہ ان کے ہاں کوئی جواز ہے، یعنی جیسے کہ آج کا حادثہ پیش آیا ہے، اس کے لیے کیا جواز وہ پیش کرتے ہیں؟
مجھے تو جہاں تک یاد پڑتا ہے جی، پچھلے دنوں ملا عمر صاحب نے ایک خصوصی ہدایت نامہ جاری کیا تھا جو ان کے ترجمان کے ذریعے سے اخباروں کو بھی دیا گیا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کسی ایسے شخص کو کبھی ہدف نہیں بنایا جائے گا جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو یا مسجد میں جا رہا ہو، یہ کون سے عناصر ہیں؟ پھر انہوں نے کام کیا اس لیے کہ طالبان تو کم و بیش سارے کے سارے ملا عمر کو اپنا امیر المومنین سمجھتے ہیں، تو اگر انہوں نے یہ ہدایت دے رکھی ہوئی ہے کہ اس طرح کا اقدام نہ کیا جائے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کچھ شرپسند عناصر ہوں۔ اور اس طرح بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ مذہبی منافرت کی بنیاد کے اوپر جو لوگ اس طرح کی تربیت پا لیتے ہیں وہ پھر اس طرح کے،
یعنی اس کی تھوڑی وضاحت کریں، مذہبی منافرت یعنی کس لیے؟ اور
ہمارے یہاں مختلف مسالک ہیں، مختلف نقطہ نظر ہے
مسلکی،
ان کے بارے میں بھی عام طور پر چونکہ متشددانہ رویے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو لوگ تقریریں کرتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں وہ بھی ایک نفرت کی فضا پیدا کر کے لوگوں کو مشتعل کر دیتے ہیں، برنگیختہ کر دیتے ہیں کہ یہ کافر ہے اور یہ دین سے نکل گیا ہے اور تم اس کو مار دو اور یہ مارنا تمہارے لیے باعث ثواب ہوگا۔ یہ جو ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں بہت سے اس طرح کے اقدامات ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں ایک ایک نقطے کو سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دین کیا کہتا ہے، عام اخلاقیات کیا کہتی ہیں، اور جو معاملات اس وقت ہمارے ساتھ سیاسی سطح پہ درپیش ہیں ان کو ہمیں کس وزڈم کے ساتھ، کس حکمت کے ساتھ حل کرنا ہے، کیونکہ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ کہنے کو دیکھیے 70 آدمی مر گئے، 50 آدمی مر گئے، یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جان، انسان کا خون ارزاں ہو گیا ہے، اور یہ مسلمان ہیں، یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اگر اس نوعیت کا اقدام کرتے ہیں تو اس سے آخری درجے میں کوئی شرم کی بات ہو سکتی ہے؟
اچھا ہم صاحب، جو اگین میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو قائدین ہیں یا جو اس نظریے کے حامل ہیں جن کے پھر آگے لوگ فالوورز ہیں، متبعین ہیں، وہ یہ سب کام کرتے ہیں، تو کیا فکری اعتبار سے جو لوگ ان میں نسبتاً ماڈریٹس ہیں، اعتدال کے ذریعے سے بات کرتے ہیں، اور ان کی جو مذہبی بنیادیں جہاں سے پیدا ہوتی ہیں، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈائیلاگ پاسبل ہے؟ کوئی
نہیں، میرے خیال میں ڈائیلاگ ممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ان کے ہاں دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے کہ جو نظریے کے لحاظ سے تو ان سے اتفاق کرتا ہے لیکن طریقہ کار میں اتفاق نہیں کرتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پہلے صوفی محمد صاحب کو کچھ سپورٹ کیا گیا، اس طرح بہت سے اور عناصر ہیں جن کے ساتھ بات کر کے آپ راستہ نکال سکتے ہیں۔ اپنی قوم کے اندر اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو راستہ اس کے سوا کیا ہے؟ یہ آپ اپنی فوج کو اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے ہی لوگوں پر گولی چلائے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس سے فوج کا مورال گر جاتا ہے، اس کے نتیجے میں اقدام کرنے کی
لمبی مدت کے لیے بالکل ممکن
نہیں، لمبی مدت کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا، یہ اصل میں چند عناصر کے خلاف کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں تو ہر حال میں آپ کو تینوں چیزوں کا لحاظ کرنا پڑے گا، یعنی نظریاتی سطح پر معاملے کو ختم کرنے کے لیے ایک پوری پلاننگ کی جائے، فوجی سطح پر جہاں شرپسندی ہو رہی ہے اس کے معاملات دیکھے جائیں، اور جو معاشی عوامل اس کا باعث بنتے ہیں اور وہ بنتے ہیں بہت بڑے پیمانے کے اوپر، ان کو ٹارگیٹ،
یعنی محرومی سے، غربت سے،
محرومیاں ہیں، غربت ہے، تعلیم کے مواقع نہیں ہیں، انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہاں کوئی صنعت کاری نہیں ہوئی، بہت بے شمار چیزیں ہیں اس نوعیت کے۔
اچھا ہم صاحب، لیکن ہم بریک کے قریب پہنچ رہے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ ہم اپنا سوال بعد میں جو معمول کا ہے وہ اس کے بعد کریں، چونکہ اس پہلو سے دیکھا جائے تو ہم اس افسوس کے اظہار کے ساتھ اپنی ساری قوم کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ بھئی وہ صبر کے ساتھ یہ بھی دیکھے کہ کیا کردار وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اب ہر آدمی
ہر شخص کو یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے اور ہر شخص کو کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معمولی درجے کا حادثہ نہیں ہے جو بار بار ہوتا ہے، دہرایا جاتا ہے اور معصوم لوگ اس کی نظر ہو جاتے ہیں۔
بہت شکریہ غامی صاحب۔ خواتین حضرات، ایک وقفے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد ہمارا یہ پروگرام جاری ہے، آپ کے سوال ہوں گے، یہ ایک لائیو پروگرام ہے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں اور ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین محترم، پروگرام دین و دانش، آپ کے سوالوں کا انتظار ہے۔ اس دوران میں ہم غامدی صاحب سے بات کر رہے ہیں، آج کے حادثے کے حوالے سے ہم اپنی ساری گفتگو کوشش کرتے ہیں کہ اسی مسئلے کو زیادہ سمجھنے میں صرف کریں۔ فہم صاحب، یہ بات کہ کسی ایک اسلامی گروہ کو اگر یہ خیال ہو کہ ان کے پاس صحیح سوچ ہے اور وہ ان کو کوئی خطہ بھی حاصل ہو جائے، وہاں پر وہ سمجھیں کہ اب اسلام کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں وہ، اور اس کے بعد اس کے کرنے میں جو رکاوٹ پیش آئے تو اس کو دور کرنے کا ان کو حق ہے، اس بات کو دیکھتے ہوئے جہاں جہاں یہ تحریک یعنی غلبہ اسلام کی یا اسلام کے نفاذ کی ہم دیکھیں تو اس کو روکنے کے کیا پھر ہمارے پاس جواز ہیں؟
یہ ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اسلام کا نفاذ کسی ایک گروہ کی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی اللہ کا پیغمبر اگر دنیا میں موجود ہو تو وہ تو اللہ سے وحی پاتا ہے, اس کو بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں. اب یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں. تو کسی خطہ ارض میں اگر مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہو گیا ہے تو کیا وہاں پر کوئی شخصی حکومت قائم کی جائے گی؟ یعنی کوئی جلال الدین اکبر ہوگا, کوئی اورنگزیب عالمگیر ہوگا جو اپنی مرضی کا دین ان پر نافذ کر دے گا؟ یا مسلمانوں کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنے نظام کے بارے میں فیصلہ کریں, ان کو کس چیز کو ماننا ہے, کس کو نہیں ماننا, کس چیز کو کیسے دیکھنا ہے. یہ جمہوری معاشرہ جو آج کل کے زمانے میں بڑی حد تک دنیا کے لیے ایک معمول کی چیز بن گیا ہے, اسلام چاہتا ہے کہ یہی قائم ہو. ہمیں پاکستان میں بھی لوگوں کو یہ بتانا چاہیے, اور اسی طریقے سے جو لوگ اسلام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ان کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ آپ کا اصل ٹارگٹ مسلمان قوم ہونی چاہیے, کہ آپ اس کو بتائیں دین کیا ہے, اس کو سمجھائیں دین کیا ہے, اس کے ذہن اور فکر کو تبدیل کریں, اس کے شعور کو بہتر کریں. جب تک لوگ اپنے دل کی گہرائیوں سے کسی چیز کو اپنانا نہیں چاہیں گے, خواہ وہ ان کی انفرادی زندگی ہو خواہ اجتماعی زندگی ہو, اس وقت تک کیا کسی دوسرے کے نافذ کرنے سے کوئی چیز نافذ ہو جاتی ہے؟ تو ایک جمہوری معاشرے کے قیام کی جدوجہد کرنی چاہیے. اس وقت کی سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیا جائے. انسانیت نے ایک لمبی جدوجہد کرنے کے بعد آمریت اور بادشاہت سے نظریاتی نجات حاصل کر لی. ابھی بھی بعض جگہوں پر بادشاہت ہے, ابھی بھی بعض جگہوں پر آمریت ہے, لیکن نظریاتی نجات حاصل ہو چکی ہے. نظریاتی نجات کا مطلب یہ ہے کہ بحثیت مجموعی دنیا کا ضمیر اب جمہوریت کے علاوہ اور لوگوں کی حکومت کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا. یہ ٹھیک اسلام کا منشا ہے جو دنیا میں پورا ہو گیا ہے. اس چیز کو زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس کا موقع دیا جائے, وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب اپنی آزادانہ مرضی سے کریں, اور پھر جب وہ قانون سازی کا کام کریں تو ان کے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے ہو, وہ بتائیں کہ ان کو اسلام کو کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے, شریعت کو کیسے دیکھنا ہے. اگر آپ یہ کسی ایک فرد پر کسی گروہ پر چھوڑ دیں گے تو اس کے نتیجے میں تو بدترین نوعیت کی آمریت قائم ہو جائے گی, ظلم وجود میں آئے گا, زیادتی وجود میں آئے گی. کیونکہ پیغمبر اگر زمین کے اوپر موجود ہو تو پھر تو خدا حکومت کر رہا ہوتا ہے, اس کو حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر کسی چیز کا نفاذ کرے, جزا دے سزا دے. یہ میرا اور
اب اکثریت سے فیصلہ.
اب اکثریت سے فیصلہ.
ہم صاحب ایک سوال کی اجازت دیجیے, ہمارے ساتھ پہلی کالر ہیں ماریا قریشی صاحبہ. السلام علیکم. ہیلو.
ہیلو
جی, السلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
جی ماریا بات کر رہی ہوں لاہور سے.
جی فرمائیے.
میرا سوال ہے کہ کیا اسلام کی جنگی تاریخ میں خود کش حملوں کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟
ٹھیک جناب, آپ اس پر ہی کچھ اظہار خیال کرنا.
ایسا کبھی نہیں ہوا. دیکھیے ایک بڑی ہی نادر صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی وقت کمبیٹنٹس ہیں, مقاتلین ہیں, جنگ ہو رہی ہے, عین لڑائی کے میدان میں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے بعض اوقات کہ میری جان لازمن چلی جائے گی لیکن مجھے یہ اقدام کرنا ہے. تو اس طرح کے اقدامات تو مسلمانوں نے کیے, مثلاً بعض قلعوں کو فتح کرتے وقت مسلمانوں نے کیا, باقی قوموں بھی ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ آپ معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا, آپ جہاں چاہتے ہیں آپ بم سے کسی کو اڑا دیتے ہیں, یہ طریقہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں کبھی اختیار نہیں کیا. یہ صرف موجودہ زمانے میں بعض لوگوں کو سوجا ہے, اور وہ چونکہ خیال کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے انہیں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کی اخلاقیات بھی خود پیدا کر لیتے ہیں.
یہ غامی صاحب جو بات ہے کہ ایک بڑے مقصد کی خاطر کچھ چھوٹے موٹے نقصان ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ مر بھی جاتے ہیں, تو وہ جس کو کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, تو کیا اسلام کی اخلاقیات جو ہے اس میں کوئی گنجائش ہے اس بات؟
نہ اسلام کی اخلاقیات میں اس کی کوئی گنجائش ہے, نہ دنیا کی عمومی اخلاقیات میں اس کی کوئی گنجائش ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ جنگ کرتے ہیں تو وہ ایک ڈکلیئرڈ وار ہوتی ہے, آپ اس میں بتا دیتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ پر حملہ کریں گے, یہ چیز واضح ہوتی ہے. وہاں سے لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے, سیویلین آبادی کو, وہ نکل جائیں. میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ اس مسجد کے اندر کوئی ایسا آدمی تھا جس کو آپ کو مارنا ہے, تو سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو دوسرے 300 لوگ تھے ان کی جان کو آپ نے کیسے خطرے میں ڈال دیا؟ اس میں جو مثالیں عام طور پر دی جاتی ہیں وہ یہ دی جاتی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ کسی جگہ حملہ آور ہوئے ہیں تو وہاں کی سیویلین آبادی کو فوج ڈھال بنا لیتی ہے, وہ خود ایک ظلم ہوتا ہے. اس موقع کے اوپر اس حملہ آور کو روکنے کے لیے اقدامات فقہا بھی کہتے ہیں, بین الاقوامی قانون بھی کہتا ہے, کرنے پڑ جاتے ہیں بعض اوقات. لیکن ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی وہاں تو چلیے کسی دوسرے گروہ نے یہ معاملہ کیا ہوا ہے, اس میں بھی دیکھنا ہوگا کہ اس دوسرے گروہ کو کیا دوسرے طریقے سے رام کیا جا سکتا ہے. معصوم آدمی کے خلاف, بے گناہ آدمی کے خلاف اقدام کرنا
کے خلاف
یہ تو کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ عین میدان جنگ میں, دیکھیے نا میدان بدر میں مسلمان اترے, اس سے بڑی کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی جو عین اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق لڑی گئی، جس میں اللہ کا حکم براہ راست آیا اس لڑائی کے لیے، جس میں جو لوگ اترے وہ اللہ کی فوج قرار پائے، اللہ نے انہیں اپنی پارٹی قرار دیا، حزب اللہ کے لفظ سے تعبیر کیا، وہ لوگ اترے. لیکن حکم کیا دیا گیا سورہ محمد میں کہ جس وقت جنگ اپنے ڈگ ڈال دے تو اس کے بعد جو لوگ وہاں بچ جائے، یہ نہیں کہ مار دو، یعنی وہ لوگ مشرکین ہیں، ان کے اوپر پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت ہو چکا ہے، ان کے لیے موت کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے. اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ انہیں قیدی بنا لیا جائے، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، آپ چاہیں تو فدیہ لے کے چھوڑ دیں،
جنگ ختم، چاہیں تو قتل ختم.
جیسے ہی دوسرے نے ہتھیار ڈال دیا اس کے بعد آپ اس کے خلاف
کاروائی نہیں
کر سکتے. تو یہ تو نہتے لوگ ہیں، مسجدوں میں ہیں، بازاروں میں ہیں، گلیوں میں ہیں، ہوٹلوں میں.
اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں،
اسلام سے کیا، دنیا کی کسی اخلاقیات سے، انسانیت کے خلاف ہے یہ اقدام جب بھی کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ اس کی بنیاد ایک نظریے پر رکھ دی گئی ہے، اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ نظریاتی سطح پر، معاشی سطح پر، فوجی سطح پر ایک پورا کا پورا پیکج بنا کے اس معاملے کو دیکھا جائے اور اس معاملے کا مقابلہ.
یعنی صرف جزیات کو ایڈریس کرنے سے نہیں ہوگا،
جزیات کو جب آپ ایڈریس کریں گے تو آپ ایک چیز حاصل کریں گے، دوسری کھو دیں گے.
سہیل شعیب صاحب، السلام علیکم جناب. ہیلو.
ہیلو
جی سہیل صاحب، کیا حال ہے؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب.
جی میرا گاندھی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو دھماکہ ہوا،
جی
ہر شخص کا ذہن جا رہا ہے مسلم آرگنائزیشنز کی طرف.
جی جی
میں پوچھ رہا تھا تو گاندھی صاحب سے،
جی
کیا ہندو ٹیررسٹ، کرسچن ٹیررسٹ،
جی
یا جوئش ٹیررسٹ وغیرہ نہیں ہے؟ صرف دھماکے ہوتے ہیں تو کیا صرف ہم مسلم، ہماری مسلم آرگنائزیشن پہ نام آتا ہے؟
ٹھیک.
کیوں، اور وہ بھی مذہب کے نام پہ، تو ایسا کیوں ہے؟
ٹھیک.
وائی مسلمز ہیو بین ٹارگیٹڈ؟
اوکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ اس وقت موجود ہے، خواہ ملا عمر ہوں، خواہ بیت اللہ محسود ہوں، خواہ امن الظواہری ہوں، خواہ اسامہ بن لادن ہوں، وہ مسلسل اس کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام مذہب کے لیے کر رہے ہیں، اس کے دلائل دے رہے ہیں، قرآن سے دے رہے ہیں، حدیث سے دے رہے ہیں. اس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ مسلمان سب کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں. ابھی حال میں ان کے بیانات آئے ہیں، ان کے اپنے ترجمان ہیں، کچھ لوگ پس منظر میں موجود ہیں، کچھ پیش منظر میں موجود ہیں. اس وقت آپ کے علاقوں کے اندر باقاعدہ ان کے ساتھ آپ کو مذاکرات کرنے پڑتے ہیں. ایک پورا نظریہ جس کو بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی چھپے ہوئے لوگ نہیں ہیں. یعنی وہ صاف صاف برملا کہتے ہیں کہ یہ کام ہم کرتے ہیں، ہم یہ کام کریں گے، یہ ہمارا ہتھیار ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور امریکہ کے ساتھ ہمیں دو دو ہاتھ کرنے کا موقع دیا جائے. پاکستانی فوج اور پاکستانی قوم کے خلاف بھی وہ اس وجہ سے اقدامات کرتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کے خلاف اقدام کریں گے. اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو بھی، افغانستان کی حکومت کو بھی آگے بڑھ کر امریکہ سے درخواست کرنی چاہیے کہ آپ جلد سے جلد جائیں یہاں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقامی لوگ ہیں، مقامی افواج ہیں، جو معاملہ بھی کر لیں گے اور اس کے اندر نفرت کی صورتحال بھی پیدا نہیں ہوگی.
اوکے غانی صاحب، اجازت دیجیے ایک مختصر سے وقفہ. خواتین وزاد وقفے کے باہر حاضر ہوتے ہیں. دین و دانش پروگرام میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں آج کے مسجد کے حادثے کے پس منظر میں ہونے والے بہت سے عوامل، اور اس پر غاندھی صاحب کی رائے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. غاندھی صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اس وقت یہ کاروائیاں کر رہے ہیں، اس میں ان کی جو قیادت ہے یہ آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ یہ ہماری منصوبہ بندی کا حصہ ہے. اس میں کیا اس بات کا بھی دخل ہے کہ ان کے ہاں یا مسلمانوں کے عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جہاں وہ کسی برائی کو دیکھیں گے وہ اس کو ہاتھ سے روک دیں گے، اور اس کا اشارہ وہ کرتے ہیں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیاد پر، اس کا کیا مطلب ہے؟
عام طور پر اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. حدیث یہ ہے کہ جس شخص نے بھی تم میں سے کوئی برائی دیکھی اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے دور کر دے، اگر اس کی ہمت نہ ہو تو وہ زبان سے اس کو برا کہے، اس کی بھی ہمت نہ ہو تو دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اصل میں کسی حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اسے قرآن مجید کی روشنی میں اور دین کے مجموعی نظام کو سامنے رکھ کر سمجھیں. یہ حدیث دائرہ اختیار سے متعلق ہے. حدیث بالکل درست ہے لیکن دائرہ اختیار سے. اس دنیا کے اندر اگر آپ انسانی تمدن کا مطالعہ کریں تو اس میں ایک تو انسانوں کے جمع غفیر ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں اور دنیا میں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، ایک ان کے اندر کچھ اختیار کے دائرے وجود میں آتے ہیں. جیسے خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے تو ماں باپ کو ایک نوعیت کا اختیار حاصل ہوتا ہے بچوں کے اوپر، اسی طرح آپ کوئی ادارہ، کوئی نظم قائم کرتے ہیں جیسے فوج کا نظم ہے، اس میں بھی کچھ اختیار اور اقتدار حاصل ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جب آپ ریاست کا نظم قائم کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ اختیار ہوتا ہے. تو دائرہ اختیار کے اندر آپ کے لیے صحیح ترتیب یہی ہے. یعنی اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے کہ جو مسلمہ برائیاں ہیں، یہ میں پھر زور دے کے کہوں کہ منکر کس کو کہتے ہیں، یہ مذہبی معاملات میں نہیں آتا لفظ، اس کا تعلق مسلمہ برائیوں سے ہے، مثلاً بددیانتی ہے، جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے، کسی کو مارنا ہے، پیٹنا ہے، گالی دینا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کرنا ہے، یہ مسلمہ برائیاں ہیں. اس طرح کی کوئی چیز اگر آپ اپنے دائرہ اختیار میں دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر اگر قوت ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے تو اس کو آپ دور کریں، یعنی اس میں آپ کو طاقت، کیونکہ اختیار آپ کو حاصل ہے، طاقت بھی استعمال کریں، کوئی فساد پیدا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ اپنے دائرہ اختیار سے باہر جا کر یہ کام کریں گے تو اس سے دنیا فساد میں مبتلا ہو جائے گی. یہ بات نہیں کہی گئی، تو اس کو بھی غلط لوگوں نے سمجھا ہے. یہ ہر شخص کے دائرہ اختیار کی ہدایت ہے اور اس کو سمجھانا چاہیے لوگوں کو.
یعنی اگر کسی گروہ کو کسی ایک خاص خطے میں یہ اقتدار حاصل ہو جائے تو وہ پھر بھی اس آئینی بندھن میں سے نکل نہیں سکتا.
ظاہر بات ہے، اگر کسی خطہ ارض میں اقتدار حاصل ہوا ہے تو وہ اقتدار جمہوری بنیادوں پر ہونا چاہیے، اس میں ایک پارلیمنٹ وجود میں آنی چاہیے، لوگوں کے نمائندوں کو قانون سازی کرنی چاہیے، وہ پھر یہ طے کریں گے. اور دنیا بھر میں ایسے ہی دیکھیے، آپ کو پاکستان میں اقتدار حاصل ہے تو آپ نے پولیس کا ایک پورا محکمہ بنا رکھا ہوا ہے. یہ محکمہ کیا کرتا ہے؟ یہ اصل میں منکر ہی کا ازالہ کرتا ہے. یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جس میں لوگ لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، کسی کا مال ہتھیار لے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پولیس سے مدد حاصل کرتے ہیں نا. تو وہ اس کو بالجبر بھی دور کرتی ہے، اس طرح کے معاملات میں وہ مقدمہ بھی قائم کرتی ہے، اور وہ بعض مقامات پر سمجھانے بجانے کا اختیار بھی رکھتا ہے، قانونی اختیار
اور طاقت بھی.
جب آپ نے ایک سٹیٹ کا نظام قائم کر لیا ہے تو پھر آپ کو منکر کے ازالے کے لیے سٹیٹ کے اداروں کے پاس جانا چاہیے. آپ پولیس کے پاس جائیں گے، عدالت کے پاس
نہیں لے سکتے.
قانون ہاتھ میں کیسے لے سکتے؟
ایک سوال لیتے ہیں جناب، یہ سعودی عرب سے ایک کال ہے. السلام علیکم.
ہیلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب، میرا حاملی صاحب سے یہ سوال تھا کہ آپ کا آج کا جو موضوع ہے یہ خودکش حملہ تھا، اور ہم لوگ آبویسلی اس کی مذمت تو کرتے ہیں، لیکن میرا یہ سوال تھا کہ اس صورتحال میں حاملی صاحب کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ حملے کس طرح سے روکے جا سکتے ہیں؟ حاملی صاحب کی سجیشن کیا ہے؟
چلیے ان کے سامنے رکھتے ہیں جناب.
دیکھیے جی، ایک چیز تو لانگ ٹرم ہے، وہ تو اس صورت میں ہوگی جب آپ اپنے تعلیم کے نظام کو بدلیں گے. آپ کا تعلیم کا نظام ایک تفریق پر مبنی ہے، اس میں مذہبی اور غیر مذہبی کی تفریق بھی ہے اور اردو اور انگریزی میڈیم کی تفریق بھی ہے. یہ تفریق پوری کی پوری قوم کو چار حصوں میں بانٹ رہی ہے. جب تک یہ تفریق موجود ہے اس وقت تک نظریاتی سطح پر تو آپ آخری درجے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو مذہبی فکر اس وقت آپ کے یہاں پڑھایا جاتا ہے، جو سمجھایا جاتا ہے، اس کے اندر اس کی اساسات پائی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر مدرسے میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، اساسات موجود ہیں. بڑی آسانی کے ساتھ وہ مسجد کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، لٹریچر کے ذریعے سے ایک محکم جگہ پر چلی جاتی ہیں، پھر دو گروہ بن جاتے ہیں. ایک کہتا ہے ان اساسات کی بنیاد پر ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ پرامن طریقے سے کرنا ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم ہتھیار بھی اٹھا سکتے ہیں. تو ایک چیز جو لانگ ٹرم ہے وہ تو یہ ہے.
مطلب اس پہ میں آپ کی بات کو روکتے ہوئے چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت فرما دیں. آپ کی بات پہلے سے چل رہی تھی کہ یہ جو مذہبی گروہ ہیں ہمارے ہاں، جو مدارس سے نکل کے پھر آرگنائز ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں حکمت عملی ہماری ہے کارروائی کرنے کی، اقدام کرنے کی، اور وہ شدت پسندی اور تشدد تک چلے جاتے ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کو جمہوری طریقے سے آگے بڑھنا ہے. اور وہ ہم دیکھتے بھی ہیں مذہبی جماعتیں ہماری
جمہوری طریقہ وہ بھی نہیں کہتے. جمہوری طریقہ تو جو سیاسی جماعتیں بن چکی ہیں وہ کہتی ہیں.
ان میں بھی ہے نا، ہمارے روایتی مدارس سے نکل کے جو تنظیمیں بنی ہیں وہ ہر مسلک کی اب ایک سیاسی جماعت بھی ہے کسی نہ کسی درجے.
یعنی ان میں پھر دو گروہ ہیں، ایک وہ یہ جمہوری طریقے کو کہتے ہیں، دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پرامن طریقے سے، یعنی ہم اس کے لیے عوام کو موبلائز کریں گے یا اپنی قوت کے زور کے اوپر لوگوں کو چاہیں گے کہ وہ ہماری بات مانے. تو وہاں بھی دو گروہ ہیں.
اچھا، ہم صاحب ایک سوال لیتے ہیں اور سہیل صاحب مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام
جناب.
سر اصل میں رامدی صاحب نے جو بات کی ہے
جی،
کہ وہ لوگ ایکسپٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک
جی.
ہے، وہ سو کال مسلم جو بھی ہیں ایکسپٹ کر لیتے ہیں، مگر ان کو لیبل مسلم ٹیررسٹ کا دے کے کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ بہت سی آرگنائزیشن ہیں، انہیں تو اس طرح کا لیبل ہندو ٹیررسٹ کا یا آرتھوڈاکس ٹیررسٹ کا، کیتھولک ٹیررسٹ کا نہیں دے کے پیش کیا جاتا، صرف مسلمانوں کی ہی آرگنائزیشن کا مسلم ٹیررسٹ کے ساتھ کیوں لیبل دیا جاتا ہے؟
میں آپ کی بات انہوں نے سن لی ہے، میرا خیال ہے کہ شاید انہوں نے ارشاد فرما دیا،
انہوں نے غور نہیں فرمایا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کی کارروائی کرے گا، اگر وہ وطن کے نام پہ کر رہا ہے، بے شمار لوگ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وطن بدنام ہوگا. قوم کے نام پہ کرے گا تو قوم بدنام ہوگی. یہ کرتے اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر جب آپ بات کریں گے، آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں کفر کے خلاف جنگ کا حکم دیا گیا ہے، ہم اس نظام کفر کو الٹ دینا چاہتے ہیں، تو وہاں ظاہر ہے مذہب زیر بحث ہے.
اتنی بات میرے خیال میں وہ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ کچھ کارروائی کرنی چاہیے، تو ان میں سے کچھ سادہ لوگ ان سازشوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں جو ہمارے دشمنوں کی طرف سے.
یقین ایسا ہوگا نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت آپ وائلنس کا طریقہ اختیار کریں گے تو آپ کی صفوں میں دوسرے لوگ بھی گھسائیں گے. چنانچہ جو دشمن قوتیں ہوتی ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. اچھا جب اس طرح کی ایک جنگی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر بے شمار بین الاقوامی طاقتوں کی اس میں دلچسپی ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر اسلحہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے, پھر سرپرستی بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر بعض دوسرے مقاصد جو بظاہر اس طرح سامنے نہیں ہوتے ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی مختلف اقوام اپنا اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. اصل میں اوائڈ اس کو کرنا چاہیے کہ کسی جگہ بدامنی پیدا نہ ہو. بدامنی جب پیدا ہو جائے گی, آپ نے دیکھا ہے نا کہ ایک مرتبہ نیو یارک میں لائٹ چلی گئی, اب ہو سکتا ہے چند شر پسند ہوں جنہوں نے سب سے پہلے اقدام کیا ہو, لیکن بدامنی کی فضا جیسے ہی پیدا ہوئی تو اسٹور لوٹے جانے شروع ہو گئے, ایک غارت گری کی فضا پیدا ہو گئی, اس میں پھر شر پسند عناصر بھی اور ڈاکو اور چور اس طرح کے سب لوگ سامنے آ جاتے ہیں. یہی معاملہ اس طرح کی صورت میں ہوتا ہے جب آپ اسٹیٹ کی اتھارٹی کو ایک بار چیلنج کر دیں. اصل میں اسٹیٹ اتھارٹی کیا چیز ہے؟ ایسا نہیں کہ میرے آپ کے ہر ایک کے گھر کے اوپر ایک سپائی کھڑا کیا گیا, یوں نہیں ہے, بلکہ ایک قانون کا عمومی روب ہوتا ہے جس کے تحت امن قائم ہوتا ہے. ایک بار آپ اس کو ڈسٹرب کر دیں, جیسے دیکھیے 47 میں ہوا, انگریزوں کی حکومت قائم تھی, ایک نئی مملکت بن رہی تھی, جیسے ہی آپ نے ڈس آرڈر جیسے ہوتا ہے تو اس کے بعد ہر طرح کے عناصر نکل آتے ہیں, بستیاں جلا دی گئی, اس میں پورے پورے محلوں کو آگ لگا دی گئی, لوگوں کو مار کر تحت ایک کر دیا گیا, پوری پوری ٹرینیں لوٹی گئیں, وہ انسان ہی تھے نا. یہ اصل میں ہم دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں انسان ایسا نہیں کر سکتا, مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. نہیں, جس وقت آپ ایک مرتبہ اسٹیٹ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے راستہ کھول دیں گے, اس کے بعد ہر طرح کے لوگ نکلیں گے. انسان کے اندر جو ایک وحشی موجود ہے وہ پھر نکلتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد عام لوگوں کے مقابلے میں بہت کم ہو, لیکن لاکھ میں ہزار بھی کافی ہیں, کروڑ میں 10,000 بھی کافی ہیں, بہت کافی ہے امن و امان کو غارت کر دینے کے لیے. اس وجہ سے کسی حال میں وائلنس کو اس سطح تک نہیں لانا چاہیے. اس میں مجرم ہیں وہ لوگ جنہوں نے مذہبی تنظیمیں بنا کے ان کو اسلحہ دیا, ان کے ذریعے سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کیے, اور ان مجرموں میں سر فہرست امریکہ خود ہے, اور اس کے بعد خود ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ کام ہم نے خود کیا ہے اور اس کے نتائج اب ہم بھگت رہے ہیں.
شکریہ غامی صاحب, ایک وقفے کی اجازت دیجیے, وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں. خواتین حضرات, دین و دانش میں غامدی صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے, آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. غامدی صاحب, آپ فرما رہے تھے کہ یہ جو مذہبی ہمارے مدارس ہیں ان میں جو دین کی تعلیم دی جاتی ہے اس میں جو کلاسیکل مذہب کی تعلیم ہے اس کے اندر جو بھی فکر ہے اس کا یہ ایک طرح کا اظہار ہے جو ایک شدت پسندی کی صورت میں بھی پیدا ہوا. گو وہاں یہ نہیں ہے کہ وائلنس سکھایا جاتا ہے, لیکن اس کی روٹس وہاں ضرور پائی جاتی ہیں.
یہ چند بنیادی چیزیں وہاں پڑھا دی جاتی ہیں نا, وہ ہمارے ہاں ہر مسجد میں بتائی جا رہی ہیں, ہمارے مذہبی اداروں میں بتائی جا رہی ہیں, ہمارے مذہبی لٹریچر میں بتائی جا رہی ہیں. اس میں تنہا دینی مدارس ہی کا معاملہ نہیں, ہر جگہ وہ یہ ہے کہ کفر کے خلاف ہمیں جنگ کرنی ہے, یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے, ہمیں کفر کو دنیا سے مٹانا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں کو مسلمان تو نہیں بنائیں گے تلوار کے زور پر, لیکن کسی جگہ پر بھی کفر کے ہاتھ میں اقتدار نہیں رہنے دیں گے, اور اگر کفر مسلمانوں پر حملہ آور ہوگا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے, اور یہ جہاد کرنا ہم پر ایک مذہبی فریضے کی حیثیت سے لازم کیا گیا. یہ تعلیم ہر جگہ دی جاتی ہے, اس تعلیم سے تو مسلمانوں کا کوئی مدرسہ, ان کا لٹریچر, ان کی مذہبی کتابیں, کوئی چیز بھی خالی نہیں ہے. اسی طریقے سے جمہوریت ایک کافرانہ نظام ہے. ابھی دیکھیے صوفی محمد صاحب نے یہی کہا نا, جمہوریت نظام کفر ہے, تو جمہوریت کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. جمہوریت نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے متبادل کے طور پر کیا چیز, مذہبی طبقے کی حکومت. یعنی اس کا متبادل یہی ہے کہ وہ لوگ جو مذہبی لحاظ سے ایک تعلیم پا کر خاص طرح سے عالم بن چکے ہیں, یہ اصل میں ان کی حکومت ہے جو قائم ہونی ہے. اسی کو اسلامی حکومت ان کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے. تو جمہوریت کی کوئی گنجائش نہیں.
ہم صاحب, یہ آپ نے فرمایا کہ یہ یعنی یہی عمومی نظریہ ہے مسلمان,
نظریہ یہی ہے
کہ جہاد کفر کے خلاف ہونا چاہیے اور جمہوریت غالباً کوئی, کیا یہ بھی عمومی نظریہ ہے؟
عمومی نظریہ.
آخر بات آگے بڑھوں تو
بہت کم اہل علم ہے کہ جو جمہوری اقدار یا جمہوری بنیاد پر کسی معاشرے کی تعمیر کے قائل ہے, ورنہ زیادہ تر جو ہمارے ہاں مذہبی فکر ہے وہ جمہوریت کو نظام کفر سمجھتی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جمہوریت کی بنیاد پر یہ نظام نہیں چلنا چاہیے. جو لوگ تھوڑے بہت اقتدار میں آ گئے, سیاست میں آ گئے, جنہوں نے مذہبی جماعتیں بنا لی ہیں, وہ اس کا ذکر کرتے ہیں. خالص جو کلاسیکل مذہبیت ہے, مدرسی نظام ہے جس میں چیزیں پڑھی پڑھائی جاتی ہیں, ان میں اس کی کوئی گنجائش.
کیا یہی وجہ ہے کہ پھر ان تمام معاملات کی, جس میں سے آج ایک کبھی واقعہ ہوا دوپہر نماز جمعہ میں, کہ اس کی مذمت اس طرح سے نہیں ہوتی؟ یعنی اس خودکش حملے کی, اس کے کرنے والے کی, اس کے فیچے نظریے کی, ہمارے ان گروہوں کی جانب سے اس کی اس نظری اساس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی.
وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا, جس بنیاد پر وہ معاملہ کیا جا رہا ہے اس کی تو آپ توثیق کر رہے ہوتے ہیں, تصویب کر رہے ہوتے ہیں,
صرف طریقے سے اختلاف,
طریقے سے اختلاف ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ کام نہ کیجیے. اور وہ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ یہ کام آپ پاکستان میں نہ کریں, یہ آپ کہیں باہر جا کے کریں, یہودیوں کے خلاف کریں, فلسطین میں کریں. جب آپ انسانیت کو اس طریقے سے بانٹ کر گفتگو کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے, کیونکہ انسانی ذہن ایک بالکل منطقی طریقے سے چلتا ہے اور اپنی نفسیات میں آگے بڑھتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خانوں میں بانٹ کر اس کو کسی چیز پر مطمئن کرتے ہیں.
اب جب ایک سوال لیتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟
جی اللہ کرم, فرمائیے.
مجھے غامدی صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ جو حکومت ہے
جی,
وہ امریکیوں سے دوستیاں کر رہی ہے جبکہ قرآن شریف میں اس سے منع فرمایا گیا ہے, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟
امریکہ کے بارے میں تو نہیں ہے, یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن کا اشارہ.
امریکہ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ تو اصل میں رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے جب پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا اور باوجود اس کے کہ ان پر یہ بات واضح ہو گئی تو پھر ان کو مسلمانوں سے الگ کر دینے کے لیے کچھ احکام دیے گئے. ان کا امریکہ سے یا برطانیہ سے تعلق نہیں. یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے مفادات کیا ہیں, کیا چیز ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ اس وقت ہمارا جو نظام ہے پورا کا پورا وہ امریکہ کا دست نگر ہو کر رہ گیا ہے, لیکن اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ صورتحال سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو بہتر کریں, اپنی قوم کی تربیت کریں, اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے مضبوط کریں. اگر یہ نہیں ہوگا اور ہمیں دوسروں سے لے کے کھانا پڑے گا تو اس کے نتیجے میں بات بھی ماننی پڑے گی. تو پہلے اس جڑ کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے ہاں اصل مسئلہ کہاں سے ہے. جب آپ کی قیادت اس طریقے سے منتخب ہو کے آئے گی کہ جس کے پیچھے نہ علم ہوگا, نہ شعور ہوگا, نہ مسلمانوں کے عمومی مزاج سے اس کو کوئی مناسبت ہوگی, نہ دین کی روایت سے وہ پوری طرح آگاہ ہوگی, تو نتیجہ اس کا یہی نکلے گا.
یعنی قوم اصل میں اتنے حصوں میں بٹ گئی ہے اور اتنا زیادہ بودھ ہے سوچ میں اور عمل میں کہ کسی طرح سے وہ قوم بن نہیں پا رہی ہے.
قوم نہیں بن پا رہی. یعنی مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف ایک اخلاقی بحران میں سے گزر رہے ہیں, دوسری طرف ایک شدید قسم کے نظریاتی بحران میں مبتلا ہے. اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا دونوں سطحوں کے اوپر. اخلاقی اصول بھی دیکھیے, ہمارے ہر بازار میں, منڈی میں, ہر جگہ پامال ہو رہے ہیں. مسلمان ہوتے ہوئے لوگ کم تولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دگا دیتے ہیں, فریب کرتے ہیں, رشوت لیتے ہیں. آپ دیکھیے نا, آپ کی پوری انتظامیہ کے بارے میں یہ اعتماد نہیں ہوتا, آپ کے ججوں کے بارے میں, آپ کی عدلیہ کے بارے میں لوگ اس اعتماد پر نہیں کھڑے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ معاملات کریں گے. جب یہ صورتحال ہو کسی قوم کے اندر تو اس کے بعد کس طریقے سے وہ دوسروں کی دست نظر ہونے سے بچ سکتی ہے؟
غالباً کچھ یہی صورت ہوتی ہے جس میں پھر شدت پسندی لوگوں کو ایک حل نظر آتا ہے.
بہت ایسا ہی ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ اپنی صحیح اخلاقی تعمیر نہیں کرتے, اپنی علمی تعمیر نہیں کرتے, اصل میں یہ علم اور اخلاق ہے جس کی برتری دنیا کے اندر قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کرتی ہے. جب آپ یہ نہیں کرتے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا.
ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ جتنی گفتگو بھی آپ نے فرمائی آج تو وہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی اور ہمارے عام ناظرین کے لیے بھی ذرا آپ چند الفاظ میں اس کو اگر دہرا دیں.
میں یہی کہوں گا کہ دیکھیے, ہمیں اپنے پورے معاشرے میں اس کا شعور پیدا کرنا چاہیے کہ ہمارا دین کیا ہے, اس کی تعلیمات کیا ہیں, اس نے انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. یہ ہمیں لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا, اس کے لیے سول سوسائٹی کو آرگنائز کرنا چاہیے. جس طرح ہم نے عدلیہ کے معاملے میں تحریک چلائی ہے, بالکل اسی طریقے سے سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے کہ اس ٹیررزم یا اس دہشت گردی کا ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں, اور دوسری جانب اپنے نظام تعلیم کو بہتر کرنا چاہیے. جب تک نظام تعلیم کی تفریق موجود ہے, مذہبی اور غیر مذہبی کی, آپ اس سے نجات نہیں حاصل کر سکتے.
بہت شکریہ غامدی صاحب. میرا خیال ہے کہ یہ اصل بات ہے جس پر اگر قوم توجہ کرے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے, لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا. وقتی طور سے جو چیزیں تھیں وہ بھی غامدی صاحب نے ان کی جانب اشارہ کر دیا. خواتین حضرات, ہمیں کچھ اناؤنس کرنے تھے آج, نام ان لوگوں کے جن کو ہمیں انعام دینا تھا, لیکن آج کے ماحول میں میرا خیال ہے اس کو ہم کل تک کے لیے مؤخر کر لیں. کل ہم اناؤنس کریں گے نام ان کے جن کو کتابوں سے ہم نے غامدی صاحب کی کتابیں دینی تھیں, جو انہوں نے اچھے سوال کیے تھے. یہ پروگرام کل انشاءاللہ پھر ہوگا, ہفتے کے روز شام کو 7:05 پر. امید ہے آپ سے ملاقات ہوگی. اب اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.